بسم اللہ الرحمن الرحیم. انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا مرحلہ، مسلح تصادم. متذکرہ بالا دو واقعات کی وجہ سے ڈفز کو خاموش ہونا پڑا، اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے چھٹے مرحلے یعنی مسلح تصادم کا آغاز ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین دو طرفہ جنگ تھی جو قریباً 6 سال جاری رہی، اور اس دوران حق و باطل کے مابین کئی مارکے ہوئے. غزوہ بدر میں قریش کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 14 صحابہ شہید ہو گئے. احد میں الٹا معاملہ ہو گیا، بعض صحابہ کی خطا کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تفاصیل کے لیے میری کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجئے. یہ تو میں اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں، لیکن آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت سمجھا رہا ہوں. قریش مکہ سے آپ کی 6 سالہ طویل جنگ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی، اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو فتح مکہ پر اختتام پذیر ہوئی. اس دوران بہت سے اتار چڑھاؤ آئے. مختلف غزوات میں سینکڑوں صحابہ کو جانوں کی قربانی دینی پڑی. غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مجروح ہوئے، اور دندان مبارک بھی شہید ہوئے. تلوار کا وار چہرہ مبارک پر پڑا تو جو خود آپ پہنے ہوئے تھے اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئیں. ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے، مگر وہ نہیں نکلیں. کسی طریقے سے انہیں نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی رشتے تھے، وہ آپ کے چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی، اور دودھ شریک بھائی بھی، جو عربوں کے ہاں سگے بھائی شمار ہوتے تھے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ہمجولی اور دوست تھے، اور ان کی لاش اس حالت میں آئی کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چپایا گیا ہے. چنانچہ جان لیجئے کہ انقلاب برپا کرنے کا یہ کام گھر بیٹھے نہیں ہوا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. بہرحال چونکہ یہ کام بھرپور تیاری کے بعد کیا گیا تھا، لہذا 6 سال کے عرصے پر محیط اس مسلح تصادم کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں نکلا، اور انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہو گئی. جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں ان کی حیثیت ملٹری کی اصطلاح میں موپنگ اپ آپریشن کی تھی، جس کے ذریعے مخالف قوتوں کا آخری قلع کما کر دیا جاتا ہے. فتح مکہ پر اندرون عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی. انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع و تصدیر. اب مجھے 2 باتوں کی مزید وضاحت کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے قبل نہ کوئی مبلغ عرب سے باہر بھیجا، نہ اپنا کوئی خط یا پیغام کسی سربراہ حکومت کے نام بھیجا. 10 سال تک سارا کام مکے ہی میں کیا. 10 سال تک سارا کام مکے میں ہی کیا. اس کے بعد طائف کا سفر فرمایا. انقلابی عمل کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ابتدا میں پھیلتا نہیں ہے. مشنری اور تبلیغی کام خربوزے یا ککڑی کی بیل کی طرح زمین پر پھیلتا ہے، جبکہ انقلابی عمل ایک ہی مقام پر اپنی جڑیں جما کر اوپر اٹھتا ہے. جیسے آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس سے 2 پتے نکلتے ہیں، اس سے آم کا پودا بنتا ہے جو تناور درخت بن کر برگ و بار لاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد مشنری انداز کی نہیں تھی، بلکہ انقلابی انداز کی تھی. مکی زندگی کے ابتدائی دور میں آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی. اس وقت حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی جو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی. اس وقت آپ چاہتے تو قیصر و کسریٰ اور دوسرے حکمرانوں کو خطوط بھیج سکتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل سے معاہدے کیے، لیکن عرب سے باہر کوئی وفد نہیں بھیجا. وہ تو جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف قوت کے طور پر تسلیم یعنی ریکگنائز کر لیا، جسے قرآن حکیم نے فتح مبین قرار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، حرقل، مقوقس، نجاشی اور ان رؤسائے عرب کی طرف جو جزیرہ نمایاں عرب کی سرحدوں پر آباد تھے اور انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اپنے دعوتی تبلیغی نامہ ہائے مبارک چند صحابہ کرام کے ہاتھ روانہ کیے. ان نامہ ہائے مبارک کے نتیجے میں ملوک و سلاطین کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آئے. ملک غسان نے جو حرقل کے تابع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص کے لیے لشکر تیار کر کے بھیجا اور غزوہ موتا کا مارکا ہوا. اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا. اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں تصدیر انقلاب یعنی ایکسپورٹنگ آف ریولوشن کے مرحلے کا آغاز بھی ہو گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ صرف اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل ہو گئی بلکہ عرب سے باہر کام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کیا اور پھر یہ ذمہ داری امت کے سپرد فرمائی کہ تم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. منہج انقلاب نبوی کا حالات حاضرہ پر انطباق. دوسری بات یہ کہ آج وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ گیا ہے اور حالات میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، لہذا اس وقت ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب پر یوں کا توں عمل کیا جائے گا یا اس کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اوپر بیان کیے گئے پہلے پانچ مراحل میں قطعاً کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا انقلابی نظریہ آج بھی وہی نظریہ توحید ہے اور آج بھی ہمیں ایمان کی دعوت دینی ہے جس کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہے. یہ تصور درست نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر ایمان تو موجود ہے، اس لیے کہ اسلام اور شے ہے، ایمان اور شے ہے. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. ایمان ہمیں اپنے قلوب و اذہان میں خود پیدا کرنا ہے. توحید پر، آخرت پر، رسالت پر یقین والا ایمان ہماری اولین ضرورت ہے. یقین پیدا کر اے نادا، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب قرآن مجید تھا. آج بھی یہی قرآن ہمارا اعلیٰ انقلاب ہے، لہذا رجوع الی القرآن کی دعوت وسیع پیمانے پر عام کی جائے. میرے نزدیک قرآن مجید کی حیثیت مقناطیس کی ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو چکی ہو ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مقناطیس لوہے کے ٹکڑوں کو تو کھینچ لے گا لیکن لکڑی کے ٹکڑوں کو نہیں کھینچے گا، لہذا قرآن مجید کے مقناطیس کو اس معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ کہ میں نے 40 برس تک اس شہر لاہور میں قرآن مجید کی چکی پھیری ہے. مجھے یہ خطاب بھی دیا گیا کہ یہ قرآن مجید کا قوال ہے اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماہر چہ خاندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث دوست کے تکرار می کنیم، کہ مصداق میں نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا، میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی، ہاں یہ حدیث دوست ہے اللہ کا کلام، اس کی تکرار میں کر رہا ہوں. بہرحال پہلا زینہ یہی ہوگا، پھر لوگ اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں، پھر جو لوگ اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں انہیں بیعت کی بنیاد پر منظم کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور اسوہ چھوڑ گئے ہیں. تنظیم کی بنیاد کسی انگریزی نظام پر نہ ہو، کوئی 2-3 سال کی عمارت کا معاملہ نہ ہو، کوئی انتخاب امیر کا معاملہ نہ ہو، بلکہ جس دائی نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا، اس کی دعوت پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اس عہد کے ساتھ دے دو کہ ہم شریعت کے دائرے کے اندر اندر آپ کا حکم مانیں گے. اپنا مشورہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا. جو لوگ اس بنیاد پر جمع ہو جائیں اب ان کی تربیت کی جائے، قرآن مجید ان کے اندر اتارا جائے، راتوں کو جاگنے کی تشویق دلائی جائے، اللہ کی راہ میں انفاق مال اور بذل نفس کی تلقین کی جائے. نفاق کو ختم کرنے والی شے انفاق ہے، یعنی منافقت اللہ کے راستے میں مال اور جان خرچ کرنے سے دلوں میں سے صاف ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صبر محض، پیسیو ریزسٹنس کا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. آج صبر محض کی شکل کیا ہوگی؟ ہم ابھی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، مکہ کی چھوٹی سی آبادی میں تو 50 آدمی بھی خطرہ بن کر نظر آ گئے تھے، لیکن یہاں 15 کروڑ میں 2-4 ہزار آدمی ایسے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا ابھی ان پر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی داروگیر شروع نہیں ہوگی، البتہ ان کا امتحان شریعت پر عمل کرنے میں ہوگا، انہیں رشوت چھوڑنی ہوگی، لیکن اس سے اپنے گھر والے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ناشتے میں پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے، اب انہیں روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ سورۃ التواب میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ آپ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کریں گے تو آپ کی پوری برادری آپ کو سوشل بائیکاٹ کر دے گی۔ تو یہ ہے وہ صبر محض پیسو ریزسٹنس کا مرحلہ جیسے ابھی ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت بھی آئے کہ اتنے لوگ مجتمع ہوں کہ حکومت کو اس سے اندیشہ لاحق ہو جائے کہ یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، پھر داروگیر ہوگی، دارالرسن کا معاملہ ہوگا۔ دور حاضر میں حالات واقعتاً اس درجے تبدیل ہو گئے ہیں کہ انقلاب کے آخری مرحلے یعنی مسلح تصادم یعنی عام کانفلکٹ کے بارے میں اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف کفار تھے، اور حربی کافر کی گردن مارنے میں کسی کو کیا جھجھک ہو سکتی تھی، جبکہ آج صورتحال یہ ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور ادھر بھی مسلمان۔ ہمارے حکمران جیسے بھی ہوں ہیں تو مسلمان، بھٹو، بے نظیر، ضیاء الحق، نواز شریف اور پرویز مشرف سب مسلمان ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں طاقت کا فرق صرف تعداد کے اعتبار سے تھا، ادھر 313 رضاکار ولنٹیئرس تھے تو ادھر 1000 رضاکار، تو ادھر 1000 رضاکار، ادھر بھی باقاعدہ تربیت یافتہ مسلح فوج نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ادھر ٹینک، توپے، میزائل اور بم ہوں اور ادھر مجاہدین صرف تلواریں لیے کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا رسالہ 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا، ادھر 100 گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا۔ چنانچہ تعداد میں فرق ضرور تھا، نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ تھا۔ مزید برآں عمرانی ارتقاء یعنی سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں آج اس بات کا امتحان موجود ہے کہ بغیر جنگ کے حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ آج یہ مانا جاتا ہے کہ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے، شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومت کی تبدیلی تو عوام کا حق ہے، اس وقت تک ابھی عمرانی ارتقاء اس سطح تک نہیں پہنچا تھا، لہذا حکومت اور ریاست گڑبڑ تھے۔ اب یہاں پر بغیر جنگ کے حکومت تبدیل کرنے کے 2 راستے ہیں، ایک الیکشن کا راستہ اور ایک احتجاجی تحریک یعنی ایجیٹیشن کا راستہ۔ الیکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا، خواہ الیکشن کتنا ہی شفاف اور منصفانہ ہو، اس سے تو صرف نظام کو چلانے والے ہاتھ بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے معاشرے میں طاقت کے جو ستون موجود ہیں الیکشن میں انہی کا انعکاس ہوگا۔ اگر ملک میں جاگیردارانہ نظام ہے تو کوئی جاگیردار ہی منتخب ہو کر آئے گا، اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار ہی آئے گا۔ یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے کہ کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن مستحکم ہو گئی تھی، کبھی ایم کیو ایم کی ہو گئی، کیونکہ شہروں میں نہ جاگیردار ہیں نہ قبائلی سردار، البتہ ہمارے دہی علاقوں میں سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام قائم ہے۔ سرمایہ دار اور جاگیردار الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آئیں گے تو کیا وہ جاگیرداری اور سرمایہ داری ختم کر دیں گے؟ اس طرح تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماریں گے۔ تو جان لیجئے کہ الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، اسے بدلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ امریکہ میں 2 پارٹیز ہیں، ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس، ان دونوں کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں پارٹیوں کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ ہم اس نظام کو اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں۔ ان کے منشور میں فرق ہوگا تو ٹیکسیشن پالیسی، ہیلتھ پالیسی یا امیگریشن پالیسی کا ہوگا۔ برطانیہ میں کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے نام سے 2 پارٹیاں ہیں، نظام کے بارے میں ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہوں تو وہ نظام کے خلاف بولیں گے۔ چنانچہ سیئٹل اور واشنگٹن میں گلوبلائزیشن کے خلاف ہونے والے مظاہرے یہ بتا دیتے ہیں کہ وہاں کمیونسٹ عنصر موجود ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ الیکشن کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کریں گے، الیکشن کے ذریعے ان کی کامیابی کا سوال ہی نہیں۔ موجودہ دور میں اقدام کی نوعیت، یہ اگلا ہیڈنگ ہے، موجودہ دور میں اقدام کی نوعیت۔ دریں حالات ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ یہ کہ ایک پرامن منظم عوامی تحریک اٹھے جو توڑ پھوڑ نہ کرے اور جو سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے، البتہ یہ لوگ خود جانے دے کر دینے کو تیار ہوں۔ اس کو میں یک طرفہ جنگ سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ لوگ سڑکوں پر آ کر منکرات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں، یہ لوگ حکومت پر اپنا موقف واضح کریں کہ ہم نے منکرات کے انسداد کے لیے آپ سے بہت درخواستیں کی، آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا را سود ختم کر دو، لیکن اب ہم پکٹنگ کریں گے، دھرنا دیں گے، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے اور سودی نظام کو جیتے جی نہیں چلنے دیں گے، چلاؤ ہم پر گولیاں۔ میرے خیال میں اس وقت انقلاب کے لیے یہی قابل عمل طریقہ ہے۔ اگر ہم مشتعل ہو کر اسلحہ اٹھائیں تو کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ بری افواج یا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہماری ماضی کی حکومتوں نے بلوچستان میں دو مرتبہ ایئر فورس استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاسد نے ایک دن میں ہزاروں اخوان ختم نہیں کر دیے تھے اور ان کا مرکز بمباری کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا؟ تو آج مقابلہ غیر مساوی یعنی ان ایکول ہے۔ جہاں مسلمان ہو دو طرفہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، کسی پہاڑی ملک میں کوئی چھاپہ مار جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ دین کو قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق مسلمان حکمران اگر فاسق و فاجر ہوں تو ان کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے۔ پہلے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان سے کیا جائے۔ اگر یہ زبان سے کہنا مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جا سکتا ہے۔ تو جنگ اگرچہ جائز ہے لیکن موجودہ حالات میں عملاً ممکن نہیں ہے۔ آج مسلمان حکمرانوں کے خلاف یک طرفہ جنگ ہی موضوع لائحہ عمل ہے۔ اگر کسی حکومت کے خلاف اس طرح کی ایک احتجاجی تحریک چلتی ہے تو ظاہر ہے اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ شروع میں فوج حکومت کا حکم مانے گی اور مظاہرین پر گولیاں چلائے گی، لیکن ایک وقت آ کر فوج ہاتھ اٹھا دے گی، ہم اپنے ہم وطنوں کا مزید قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی قابض فوج نہیں ہے، قومی فوج ہے، اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی کہیں اور سے نہیں آئے۔ 1919 میں جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے اگر سینکڑوں ہزاروں افراد بھون کر رکھ دیے تھے تو اسے ان کا کیا دکھ تھا، وہ انگریز تھا اور مرنے والے ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو یا سکھ ہوں۔ لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک حد تک تو حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اپنے فوجی افسر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے، کھڑے ہو گئے کہ اب ہم اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے۔ پھر دو اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا۔ چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اپنی کرسی کے بازو پکڑ کر اکڑتے ہوئے کہا تھا، میری کرسی بہت مضبوط ہے، مجھے آج تک وہ نقشہ یاد ہے، لیکن جب لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا اب یہ نقطہ نظر ہے تو وہ کرسی ڈول گئی۔ پھر انہیں پی این اے کو مذاکرات کا پیغام بھیجا، بہرحال اسلامی انقلاب کے لیے جانیں تو دینی ہوگی، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ دور حاضر میں ہمارے سامنے ایرانیوں کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں دے کر انقلاب برپا کر دکھایا۔ اگرچہ ایرانی انقلاب کو میں ہی اسلامی انقلاب نہیں سمجھتا، بلکہ میرے نزدیک تو وہ ایک حقیقی انقلاب بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنی سرحدوں سے باہر نہیں نکل سکا، جبکہ تصدیر انقلاب ایک حقیقی انقلاب کا لازمی خاصہ ہے۔ 1984-85 میں نے مسجد دارالسلام باغ جنا میں اس موضوع پر خطاب کیے تھے کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے، اور پھر اس کے بعد منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر 11 تقریریں کی تھیں، جن کا خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ تقریریں آج منہج انقلاب نبوی کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں وقت کی اہم ترین ضرورت، آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقے انقلاب واضح ہو جائے۔ آج مسلمانوں میں جذبے کی کمی نہیں ہے، ہزاروں لوگ جانیں دے رہے ہیں، اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے جسموں کو اڑا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو جذبہ ابھرا اسے پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ کشمیریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو لڑنے والی قوم ہے ہی نہیں، اب اس کے اندر جان پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان سے جا کر کتنے لوگوں نے وہاں پر جامع شہادت نوش کر لیا، لیکن اسلامی انقلاب کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے آپ صرف اپنا غصہ نکال سکتے ہیں۔ آپ نے جا کر افریقہ میں امریکہ کے دو سفارت خانوں کو بم سے اڑا دیا، اس سے امریکی تو 10-15 مرے جبکہ 200 وہاں کے لوکل افریقی مر گئے۔ فائدہ کیا ہوا؟ بس یہی کہ آپ نے اپنا غصہ نکال لیا، تو ان طریقوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الیکشن سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اسلامی انقلاب کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ آپ کا خلوص اپنی جگہ، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلامی انقلاب کے لیے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا ہوگا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِكَ، سورہ انعام آیت نمبر 117، اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ الیکشن میں تو صرف اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے، میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں کہ آیت اللہ خمینی الیکشن کے ذریعے ایران میں بصر اقتدار آ سکتے تھے؟ قطعاً ناممکن۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ آج پوری امت عذاب الہی سے صرف اس صورت میں نکل سکتی ہے کہ کم سے کم ایک ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، اس کی برکتیں دیکھو، اس کی سعادتیں دیکھو، یہاں کی مساوات اور یہاں کا بھائی چارہ دیکھو، یہاں کی آزادی دیکھو، یہاں کا امن و امان دیکھو۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو پھر اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوگا اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، عذاب کی شدت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں، اور سب سے بڑھ کر عالم عرب پر عذاب خداوندی کے کوڑے برسیں گے، اس لیے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ رسول عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ ہم تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سیکھ کر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ مادری زبان ہے۔ بہرحال پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے، یہی اس کی وجہ جواز ہے، ورنہ پاکستان کا حال تو اس وقت یہ ہے جو سورہ جیسے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کسی پر نزا کا عالم ہوتا ہے، رشتے دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے لیکن بے بس ہوتے ہیں۔ فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان جا رہا ہے، پھر آپ کے محل آپ کے نہیں کسی اور کے ہوں گے، آپ کی ملیں آپ کے کارخانے کسی اور کے ہوں گے۔ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، اگر یہاں اسلام نہ آیا تو پاکستان کو باقی رہنے کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ میں نے موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام اور پاکستان کے مستقبل کے جامع عنوان سے کے تحت دو تقریریں کی تھیں۔ نمبر ایک، موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل، اور دوسری، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور کیا ابھی نجات کی کوئی راہ کھلی ہے؟ نجات کی واحد راہ یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے، لیکن اس کی خواہش اور جذبے رکھنے والوں کے سامنے چونکہ طریقہ کار واضح نہیں ہے، لہذا وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے ہوئے اس سے استنارے نور کرتے ہوئے آپ کے سامنے وہ طریقہ انقلاب رکھ دیا ہے کہ اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے، ورنہ آپ کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ پر، کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔